السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانه وتعالى کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے، انعامات ہی انعامات اور احسانات ہی احسانات ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک عظیم تر نعمت وہ نعمت اولاد ہے، اور اولاد کے لیے اس سے بھی بڑھ کر عظیم ترین نعمت وہ نعمت والدین ہے. اللہ پاک نے والدین کے لیے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری رکھی، اور اولاد کے لیے والدین کے احترام اور اکرام اور حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری رکھی. یہ رشتے اللہ پاک نے ایسے رکھے ہیں کہ جو ابد الآباد تک نہ ٹوٹنے والے رشتے ہیں. جو جس کا بیٹا ہے ہمیشہ ہمیشہ اسی کا بیٹا رہے گا، جو جس کا والد اور والدہ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی کے والدین رہیں گے. طرفین کے لیے اللہ پاک نے حقوق رکھے، ماں باپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں عائد کی اور اولاد کے ذمہ بھی کچھ حقوق لگائے کہ تم اپنے ماں باپ کے کیا کیا حق کس انداز سے ادا کرو گے. آج کے اس معاشرے میں ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو ایک بہت بڑی بھول کے اندر مبتلا ہے، اور ایک بہت بڑی غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے. ہماری اکثریت ایک ایسی خطا میں مبتلا ہے کہ جس کے تدارک کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور وہ بھول، وہ غلطی اور وہ خطا وہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن، ہماری توجہ، ہمارا دھیان نتائج کی طرف تو جاتا ہے لیکن اسباب کی طرف نہیں جاتا. ہم جتنا نتائج سے خوف زدہ ہوتے ہیں اتنا ان کے اسباب سے خائف نہیں ہیں. آج معاشرے میں اگر نظر دوڑائی جائے، ہر شخص خطرناک اور مہلک بیماریوں سے، امراض سے خوف زدہ ہے، ڈرتا ہے بچتا ہے، لیکن ان بیماریوں کے جو جراثیم ہیں، جو اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، ان سے بچاؤ نہیں ہے۔ آگ سے ہر شخص ڈرتا ہے اور بچتا ہے، دور رہتا ہے، لیکن وہ وسائل اور وہ اسباب جو آگ بھڑکاتے ہیں، اس سے اتنا زیادہ خطرہ محسوس نہیں کیا جاتا۔ بے چینی اور پریشانی سے ہر شخص گھبراتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اسباب جس سے بے چینی اور گھبراہٹ اور پریشانی جنم لیتی ہے، ان اسباب کی طرف متوجہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح اولاد کی نافرمانی اور اس کی بغاوت سے والدین بہت سے دل برداشتہ اور افسردہ دل دکھائی دیتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد کہنا نہیں سنتی، اولاد باغی ہو چکی ہے۔ تو اولاد کی نافرمانی پر افسردہ دل تو ماں باپ دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس اولاد کی نافرمانی کے اسباب کی طرف دھیان دیتے ہوئے ماں باپ دکھائی نہیں دیتے۔ آخر وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وسائل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک ہی معاشرے میں پلنے بڑھنے والی اولاد، ایک اولاد اپنے ماں باپ کو سر کا تاج بنا کر رکھتی ہے، ہمیشہ ہاتھوں میں اٹھا کر رکھتی ہے، اور اسی معاشرے میں اسی مذہب سے تعلق رکھنے والی دوسری اولاد ماں باپ کے ساتھ ناقدری کرتی دکھائی دیتی ہے، تو نتائج الگ الگ ہیں تو اسباب بھی جدا گانا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں ایسے اسباب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم شروع سے تدارک کرو، ان اسباب کی روک تھام کرو کہ جو مہلک نتائج کی طرف لے جانے والے ہوں۔ ہماری حالت یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی وقتی خوشی اور ان کی وقتی ترقی پر اس قدر خوش ہو جاتے ہیں، اتراتے ہیں کہ اسی پر ہم اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد نے اتنی تعلیم حاصل کر لی، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ نوکری اس کی لگ گئی، اتنی ترقی اس کی ہو گئی۔ دنیاوی لحاظ سے اولاد اگر سیٹ ہو جائے، اس کا گھر بار اچھا ہو جائے، زندگی کے رہن سہن ترقی یافتہ ہو جائے، تو ہم اسی پر وقتی خوشی کے اوپر ہی اطمینان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتا کہ یہ اولاد جس کی دنیاوی ترقی کے لیے ہم نے اس قدر تگودو کی کہ خون پسینہ ایک کر کے اپنی کمائی سے اس کو پڑھایا لکھایا، معاشرے کے اندر اس کو ایک اعلیٰ ترین فرد بنایا کہ آج وہ معاشرے کا ایک قیمتی پرزہ بنا ہوا ہے اور لوگوں کی ایک ضرورت بنا ہوا ہے کہ وہ اپنی علمی صلاحیت کے ذریعے، اپنے فنون اور ہنر کے ذریعے لوگوں کے کام آتا ہے اور اپنی کسب معاش اور دنیاوی ترقی کے حساب سے عروج پر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر دینی توجہ ہونی چاہیے تھی، جو اس کی دینی تربیت ہونی چاہیے تھی، جو اس کا ایک دینی مزاج ہونا چاہیے تھا، اس طرف بچپن سے ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک سرسبز و شاداب ہرا بھرا لہلہاتے درختوں سے خوبصورت علاقہ ہو جس میں نشیب و فراز ہو، پہاڑی راستے ہوں، بالائی حصے سے نشیب کی طرف سڑک آ رہی ہو اور ہم بھی وہاں موجود ہوں، ہمارا ناسمجھ بچہ اس خوش نما ماحول کے اندر اتنا خوش اور مستمگن ہو جائے اور اس کو ایک سائیکل دستیاب ہو کہ جس سائیکل پر وہ خوشی خوشی اس سڑک کے اوپر گھوم رہا ہو، چل رہا ہو، بھاگ دوڑ کر رہا ہو، لیکن قسمت سے اس سائیکل میں بریک نہ ہو۔ سائیکل جو بغیر بریک کے ہو، بچہ اوپر کے حصے سے ڈھالان کی طرف، نشیب کی طرف اس بغیر بریک والی سائیکل پر سواری کرتا ہوا خوش ہو رہا ہو، مست و مگن ہو رہا ہو، اگر ایسے موقع پر اس کا دانا اور سمجھدار باپ قریب موجود ہوگا، بھاگ کر بچے کا ہاتھ پکڑے گا، بچے کو روکے گا کہ وہ بچہ نشیب کی طرف، اس رخ کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا انجام بڑا بھیانک ہے، آگے گہری کھائیاں ہیں اور اونچا نیچا راستہ ہے، کہ بچہ جب اپنی رفتار کے اندر تیزی پکڑ لے گا اور سائیکل میں بریک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے قابو ہو کر ان کھائیوں میں گرے گا جس کا انجام بہت بھیانک ہے، جس کا نتیجہ بہت خوفناک ہے۔ تو سمجھدار باپ پہلی فرصت میں بچے کی اس وقتی خوشی سے خوش ہو کر بچے کو آزاد نہیں چھوڑتا، اس کی اس خوشی کے اندر وہ شریک نہیں ہوتا بلکہ آگے بڑھ کر بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو تھام لیتا ہے کہ بچہ جس رخ پر چل چکا ہے اس کا انجام بڑا ہولناک ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک ہیں۔ آج اگر ہم بھی اپنی اولاد کی اس صرف دنیاوی ترقی کو دیکھ کر، بچوں کی اس وقتی خوشی کو دیکھ کر ہم بھی خوشی منانے لگ جائیں اور بچہ بغیر ایمانی بریک کے چل پڑا ہے، جس طرف اس کا دل چاہتا ہے وہ چلتا ہے، اپنی موج مستیوں کے اندر ہر وہ کام کرتا ہے جس کا شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، وہ ان دائروں کی ان حدود کی رعایت نہیں رکھتا کہ جو دائرے اور حدود شریعت نے متعین کیے تھے۔ اگر اس بچے کی وقتی خوشی میں ہم بھی شریک ہو جائیں، اس کے ساتھ ہم بھی خوش ہونے لگ جائیں تو نتیجہ بڑا ہولناک ہوگا کہ جب اس کی اس دنیاوی زندگی کی خوشیوں کے اندر ایمانی بریک نہ ہو، جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اچھے برے کا فرق نہ ہو، مقدس اور غیر مقدس رشتوں کی تمیز نہ ہو، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچہ اس رخ پر چل پڑا ہے کہ جو اس خطرناک اور ہولناک انجام پر جا کر رکے گا کہ جس سے آگاہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں چوکنا کر دیا، پہلے سے آگاہ کر دیا کہ اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود تم اپنے آپ کو بھی، اپنی آل اولاد کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہماری نظروں کے سامنے خدا نہ خواستہ کوئی انسان ہماری اولاد کو دنیاوی آگ کے اندر ڈالنا چاہے تو ہم کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرتے، بھرپور طریقے سے دفاع کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے جیتے جی آگ میں ڈالنے والے کو اپنا دشمن، اپنی اولاد کا دشمن سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کا قاتل سمجھتے ہیں، نسل انسانی کا قاتل تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ہماری اولاد کو آگ کے اندر جھونک رہا ہے۔ اس دنیاوی آگ کے اندر ہم اپنی اولاد کا گرنا گوارا اور برداشت نہیں کرتے، جان کی بازی لگا کر اپنی اولاد کو اس آگ میں گرنے سے بھرپور طریقے سے بچاتے ہیں۔ لیکن ایک آگ ایسی ہے کہ جس آگ میں جھونکنے کا ذریعہ خود ہماری ذات بن جاتی ہے، ہماری بے احتیاطیاں بن جاتی ہیں کہ ہم اگر اپنی اولاد کو زندگی کا وہ نقشہ دیں کہ جو نقشہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہ ہو، ہم اپنی اولاد کے لیے زندگی کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیں جو ہلاکت کے اسباب ہوں، اپنی اولاد کو ایسے ماحول کے اندر ڈال دیں کہ جس ماحول میں نہ ان کا ایمان بچتا ہو، نہ ان کے اندر اسلام کی روشنی بچتی ہو، نہ ہی ان کے اندر غیرت بچتی ہو، نہ ہی عفت اور پاک دامنی بچتی ہو، نہ ہی بڑوں کا تقدس اور نہ ہی چھوٹوں کی شفقت بچتی ہو، نہ ہی شعائر اسلام کا معیار ان کے سامنے بچتا ہو کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے اور عظمت اسلام کیا ہے، شعائر دین کیا ہے، بڑوں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، چھوٹوں کے اوپر کس طرح سے دست شفقت رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو جیتے جی خود ایسے ماحول کے اندر ڈال دیں کہ جہاں ان تمام کی تمام چیزوں کا جنازہ نکل جاتا ہو، تو پھر اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ تم جس ماحول میں، جس تربیت کے اندر، جس بے احتیاطی کے ساتھ اپنی اولاد کو جس راستے پر چلا رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہاری یہ اولاد اس روش پر چل کھڑی ہوئی ہے کہ جس کا انجام اتنا ہولناک ہے کہ آخر کار یہ اس آگ میں جا پہنچے گی جس کا ایندھن دنیا کی لکڑیاں نہیں ہیں، بلکہ خود انسان اس کا ایندھن بننے والے ہیں اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم دنیاوی آگ میں اپنی اولاد کا گرنا گوارا نہ کریں، لیکن لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اولاد کی طرف سے بے توجہی کرتے ہوئے اور غفلت برتتے ہوئے، دینی ماحول سے اس کو دور رکھتے ہوئے، ایسے ماحول اس کو دے دیے جائیں، ایسے ماحول کے اندر اس کو آزادہ نہ چھوڑ دیا جائے کہ بچہ تو نا سمجھ ہے، ماں باپ اس کو جس راستے پر ڈالتے ہیں بچہ اسی راستے پر چلتا ہے، تو اس کو اس راستے پر ڈال دیا جائے۔ گھر کے اندر لغویات کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جائیں جو ہماری نسل کشی کے لیے، ہماری نسلوں کی سوچ اور فکر کو برباد کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ جدید جدید آلات، جدید جدید چیزیں ترقی کے نام پر نسل کی ذہن سازی کو توڑنے کے لیے اور ایمان کا جنازہ نکالنے کے لیے وہ تمام اسباب ان کے لیے مہیا کر دیے جائیں کہ گھر کے اندر ہی ہم اپنی اولاد کو وہ تمام کی تمام چیزیں دے دیں کہ جس کے اندر یہ تمام رشتے پامال ہوتے ہوں، کہ جس میں نہ بڑوں کا احترام نہ چھوٹوں کی شفقت۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں جینے کے ایسے ڈھنگ سکھائے کہ جس میں انسان اپنے بڑوں کا ایک ایک بڑے کا رتبہ اور مقام پہچانتا ہے۔ باپ تو پھر باپ ہے، چچا تایا، اور اپنے عزیز اور اقارب ان کا بھی ایسا احترام کرتا ہے جس طرح اپنے والد ماجد کا احترام کرتا ہے۔ رشتے دار تو رشتے دار، ایک مسلم معاشرے کے اندر اپنی عمر سے بڑے والے کا اس قدر وہ لحاظ رکھتا ہے، اس قدر احترام کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے والد کا درجہ دیتا ہے، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے برتاؤ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر دست شفقت نہ رکھا اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ تو مذہب اسلام نے اسلامی معاشرے کے اندر یہ تربیت دی، یہ تعلیم دی کہ بڑوں کا احترام، بڑوں کا تقدس سکھایا، چھوٹوں کے پر دست شفقت رکھنے کے انداز سکھائے۔ تو معاشرے کے اندر اگر اس انداز سے زندگی بسر کرنے کے بجائے ہم اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں ایسے اسباب مہیا کر دیں، ٹی وی کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، کمپیوٹر کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، نہ جانے لا یعنی کتنی لغویات کی شکل میں، کہ بچے کی سوچ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے اور بچے جن چیزوں کو دیکھے وہی اس کے آئیڈیل بن جائیں، انہی کی طرح انداز زندگی وہ اپنانے لگ جائے، انہی کی طرح اچھل کود کرنے لگ جائے، اس کی سوچ اور فکر کا جنازہ نکل جائے۔ جن چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو دیا اور کل کو پھر ہم نتائج اچھے چاہیں تو گندم از گندم برویت جو زجو از مکافات عمل غافل مشو، گندم کو اگر بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو ہی کاٹیں گے، مکافات عمل سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اولاد کو شروع سے اس کے اندر اسلامی بیج بویا، اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کا بھی لحاظ رکھا، اچھے ماحول کے اندر اس کو جوڑ کے رکھا، اپنے بڑوں کا احترام سکھایا، چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت کا درس دیا، اہل اللہ کے ساتھ محبت کے درس دیے، علماء اور صلحاء کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا، نیک محافل اور مجالس کے اندر آمد رفت کے سلسلے بنائے، تو بچہ شروع سے جو چیزیں دیکھتا ہے وہی چیزیں اخذ کرتا ہے، اس کے اندر بھی یہی انداز زندگی حاصل کرنے کے شوق پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ایک مرید ہیں، کئی سال پرانا واقعہ ہے، وہ اپنے ماشاءاللہ صاحبزادوں کو چھوٹا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، تینوں چاروں صاحبزادے ماشاءاللہ ہمارے اس مجمع میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے ایک صاحبزادے نے اپنے چھٹپن کے اندر ایک دن بڑے معصومیت کے ساتھ اپنے والد سے سوال کیا کہ ابو حضرت کس طرح بنتے ہیں؟ بچے نے ایک بزرگ ہستی کو دیکھا کہ وہ محور ہے مجلس کے، مرکزی شخصیت ہے، ہر ایک ان کے ساتھ والہانہ محبت کے ساتھ مل رہا ہے اور ان کی طرف دھیان اور توجہ سے ہر ایک ان کی باتیں سن رہا ہے۔ تو بچے کے دل میں ایک معصومانہ سوال پیدا ہوا کہ ابو حضرت کس طرح سے میں اس مقام تک پہنچوں کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں. آج وہ بچہ حافظ قرآن ہو چکا اور الحمدللہ ہمارے مدرسے میں درس نظامی کے اندر داخل ہوا ہے. ہماری دلی دعا ہے اللہ پاک اس بچے کے اس معصومانہ سوال کو حقیقت میں تبدیل فرمائے, مستقبل کا وہ امام وقت بنے. اللہ پاک اس کو ولی کامل بنائے, اپنا ایسا دوست بنائے کہ مستقبل میں وہ واقعہ ایک بزرگ ہستی کی شخصیت کے اندر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جائے. تو بچے جس چیز کو دیکھتے ہیں, جس چیز کو سیکھتے ہیں, وہی چیز ان کے اندر شوق پیدا ہوتے ہیں, وہی جذبے ان کے اندر ابھرتے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنی اولاد کے سامنے اچھے اسباب مہیا کریں گے, اچھے ماحول میں ان کو ڈالیں گے اور ان کی زندگی کا نقشہ وہی رکھیں گے جو نقشہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کا نقشہ ہے, تو یہ اولاد جیتے جی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کرتی ہے. اللہ پاک نے ایسی ہی اولاد کے لیے قرآن کریم میں دعا سکھائی ہے کہ مومنین کی اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جب بچہ معصوم ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو چمکارتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سینے سے چمٹاتے ہیں, دل کو ٹھنڈک ملتی ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کی شروع ہی سے نشو نما اچھے انداز سے کی گئی ہے, تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم دونوں طرح کی کامیابی کا راستہ ہے. تعلیم چاہے دنیاوی ہو, عصری تعلیم یہ بھی بنیادی ضرورت ہے. اسلام نے کہیں بھی ہمیں منع نہیں کیا کہ تم عصری تعلیم سے, عصری فنون سے اپنی اولاد کو دور رکھو. اسلام نے تو ہمیں درس دیا کہ ہر فن مولا ہونا چاہیے مسلمان. زندگی کے بڑے سے بڑے شعبے سے لے کر نیچے سے نیچے شعبے تک ہر فن کے اندر ماہرین فن مسلمانوں کے اندر موجود ہوں. ایک چپل جوڑنے والا, چپل سینے والا بھی مسلمانوں کا ہو اور ایک ہائی فائی انجینئر وہ بھی مسلمانوں کا ہو. ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا مسلمانوں کے اندر ایسا ماہر فن موجود ہو کہ ہمیں اغیار کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو, جائز اور صحیح نہج پر ہو, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, تربیت ہی اصل وہ بیج ہے کہ اگر بنیاد صحیح ڈال دی جائے تو اس کے اوپر جو تعمیر ہونے والی عمارت ہے وہ بھی بڑی مضبوط اور مستحکم ہوگی. کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی دینی تربیت, صحیح سوچ اور صحیح نظریے پر اس کو چلانا, عقائد اس کے اچھے بنائے جائیں, اعمال کے اندر شروع سے اس کی رہنمائی کی جائے, معاملات کے اندر صفائی ستھرائی اس کو سکھائی جائے, اخلاق کے اندر اس کو مزین اور آراستہ کیا جائے. لمحہ بلمحہ, جا بجا, موقع بموقع اپنی اولاد کو, اپنے چھوٹوں کو, اپنے پوتوں کو, اپنے نواسوں کو, اپنے بھانجے بھتیجے کو, اپنے گھر کے ہر فرد کو انسان اچھائی کی ترغیب دیتا رہے, اچھائی کی رہنمائی کرتا رہے کہ بیٹا یہ کام اس طرح کرتے ہیں, اس طرح نہیں کرتے, یہ کام اچھا ہے, یہ کام برا ہے, یہ عادت اچھی ہے, یہ عادت بری ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑوں کا ٹوکنا یہ پتھر کی ایسی لکیر ثابت ہوتا ہے کہ مرنے انسان مر جاتا ہے, لیکن بڑوں کی بچپن کی وہ تربیت ہمیشہ انسان کو کام آتی ہے. تو اللہ پاک نے مومنین مسلمان کی شان یہ بیان فرمائی کہ ان کی اولاد تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اندر جو ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے کہ مومن بے ساختہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے پروردگار, ہماری آل اولاد کو, ہماری بیویوں کو, ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. بیوی اگر صحیح تربیت یافتہ ہو, تعلیم یافتہ ہو, رشتوں کا تقدس جانتی ہو, شوہر کی عظمت اور وقار کو پہچانتی ہو, رب کعبہ کی قسم کبھی بھی وہ بیوی اپنے شوہر کو دکھ نہیں دے سکتی. آج کی بیویاں دنیاوی ماحول کے اندر اس قدر دھسی ہوئی ہیں کہ دینی تربیت سے اس قدر دور ہو چکی ہے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ شوہر کی عظمت کیا ہے, شوہر کا تقدس کیا ہے. فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. فرمایا کہ جس رات بیوی شوہر کو ناراض کر کے سو جائے ساری رات فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں. اگر عورت اور بیوی کی تربیت اچھی ہو, سوچ اس کی اچھی بنی ہو, محال ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دکھ دے دے, اس کو غم پہنچا دے. دینی تربیت سے دوری انسان کے لیے غموں کا باعث بنتی ہے. اور اگر وہی بیوی اچھی تربیت کے اندر پل بڑھ کر آئی ہو, آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. فرمایا کہ تمہاری بیوی تن کا المرء لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فانفر بذات الدين. عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے, کہیں اس کے مال و دولت کی وجہ سے, کہیں اس کے حسب نسب کی وجہ سے, خاندان عزت و شرافت کی وجہ سے, کہیں اس کی دینداری کی وجہ سے. فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے اندر دینداری کو ترجیح دینا. دیندار بیوی اگر تم کو مل گئے تمہاری زندگی کامیاب گزرے گی. تو فرمایا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی بیویاں عطا فرمائیے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. فرمایا کہ تمہاری بیوی ایماندار ہو, دیندار ہو, وفادار ہو, جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش کر دے. یہ دنیا کی تمام کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. الدنیا کلھا متاع, دنیا تمام کی تمام وہ نفع اٹھانے کی چیز ہے. وخیر المتاع المرأة الصالحة, لیکن دنیا کی تمام کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ نفع مند چیز اگر ہے تو وہ نیک صالح عورت ہے جو بیوی کی شکل میں انسان کو نصیب ہو جائے. دنیا کی زندگی انسان کی جنت بن جاتی ہے. تو ربنا ہب لنا من ازواجنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی بیویاں عطا فرمائیے, وذریاتنا ایسی اولاد عطا فرمائیے, قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اولاد بچپن سے لے کر تعلیم اور تربیت کے مرحلے سے گزر کر بڑی ہو جاتی ہے, کھانے کمانے کے قابل ہو جاتی ہے, ماں باپ کو لا لا کر کما کما کر دیتی ہے, ماں باپ کا دل خوش کرتی ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہاتھوں پر رکھتی ہے, بوڑھے ہو کر دنیا سے جانے کی تیاری ہوتی ہے, تم بھی آخری حد تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کہ کسی طرح ہمارے ماں باپ کی زندگی کے اندر اور زیادہ ترقی ہو جائے کہ ہم ان کے زیر سایہ اور جی لیں. تو یہ وہ تربیت ہے, یہ وہ اسباب ہے جس کی طرف شروع سے دھیان دیا جائے تو جیتے جی انسان کو جنت کے مزے ملتے ہیں. قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ہماری ان اولادوں کو ایسا بنانا کہ یہ خود تو ہو ہی متقی لیکن متقیوں کے امام بن جائے, مقتدیوں کے پیشوا بن جائے, کہ ایسے معاشرے کے اندر اونچے کارنامے انجام دینے والے ہوں, ایسے تقوی کے پیکر ہوں. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہماری اس اولاد کو متقیوں کا مقتدا اور پیشوا اور امام بنانا. تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں, کسی نعمت کو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بطور شکرانہ کے ظاہر کیا جائے, بیان کیا جائے تو اس میں گھمن اور بڑائی نہیں ہوتی. یہ تحدیث بن نعمت کہلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کیجیے. ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده, اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے اثرات اپنے بندے کے اوپر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں. تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک سفر تھا ہمارا ہمارے اساتذہ کے ساتھ, جس میں ہمارے ایک بہت ہی محبوب اور ہر دل عزیز استاد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامز شہید رحمہ اللہ, ہم ان کے ساتھ ان کے سفر میں شریک. چترال کا ہمارا سفر تھا. تو جب نماز کا وقت آیا تو ہمارے استادوں میں سے ایک استاد نے مجھ ناچیز کو آگے کیا, چونکہ ان استاد سے میں نے تفسیر پڑھی تھی. تو تفسیر کے گھنٹے میں ہر استاد اپنے کسی کسی شاگرد سے ایک ایک رکو تلاوت کرواتے, اس کے بعد در سے تفسیر دیا کرتے ہیں. تو الحمدللہ میری بھی باری آتی تھی, تو استاد کی ذرا نوازی ہے کہ وہ ہماری تلاوت کو اچھا جانتے ہیں. مفتی نظام الدین شام شہید رحم اللہ سے فرمانے لگے کہ نماز رضوان سے پڑھوائیں. الحمدللہ اس سفر کے اندر یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اپنے اساتذہ کی امامت کا شرف نصیب ہوا, اور اس میں سب سے بڑھ کر میرے محبوب ترین استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین شام شہید رحم اللہ, وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. واپس آ کر جب یہ میں نے ساری باتیں اپنے والد ماجد حضرت اقدس ناصر الامت رحم اللہ کو بتائی, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور خوشی سے فرمانے لگے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. فرمانے لگے یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے نوازا, ورنہ ہم تو اس قابل نہ تھے. تو حقیقت حال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اللہ پاک نے ماں باپ کے اوپر رکھی ہے. اگر شروع ہی سے اولاد کی صحیح تربیت کی جائے, صحیح تعلیم کی جائے اور اس کو صحیح نہج پر چلایا جائے تو یہ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی اولادیں عطا فرمائے کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور ایسے ماں باپ عطا فرمائے جو ہمارے لیے لیے شفقت اور محبت کا سایہ بننے والے ہوں انشاءاللہ زندگی بخیر. آئندہ مضمون میں اس کی مزید تفاصیل بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی یہ رشتے جو ایسے نسبی رشتے ہیں جو نہ ٹوٹنے والے ہیں ان رشتوں کو صحیح انداز سے سامنے رکھ کر شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.